القوم في سبيل الله تعالى. أخرج مسلم عن أم الدرداء قالت قال أبو الدرداء رضي الله عنه لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره في يوم شديد الحر حتى إن رجلا ليضع يده على رأسه من شدة الحر وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة رضي الله عنه. ففي رواية أخرى له عن أبي الدرداء رضي الله عنهما قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد فذكره. وأخرج مسلم أيضا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فمنا الصائم ومنا المفطر فلا يجد الصائم على المفطر والمفطر على الصائم يرون أن من وجد قوة فصام فإن ذلك حسن ويرون أن من وجد ضعفا فأفطر فإن ذلك حسن. وخيرنا عبد البر في الاستيعاب عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أتيت على عبد الله بن مخرمة رضي الله عنه سريعا يوم اليمامة فوقفت عليه فقال يا عبد الله بن عمر هل أفطر الصائم؟ قلت نعم. قال فاجعل في هذا المجن ماء لعلي أفطر عليه. قال فأتيت الحوض وهو مملوء ماء فضربته بحجفة معي ثم اغترفت فيه فأتيت به فوجدته قد قطع نحبه. فأخرجه أهل بن أبي شيبة والبخاري في التاريخ كما في الإصابة. قال وأخرجه ابن مبارك في الجهاد من وجه آخر عن ابن عمر رضي الله عنهما أتم منه. وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه بسند صحيح عن قيس بن أبي حازم عن مدرك بن عوف الأحمسي قال بينما أنا عند عمر رضي الله عنه إذ أتاه رسول النعمان بن المقرن فسأله عمر عن الناس فذكر من أصيب من المسلمين وقال قتل فلان وفلان وآخرون لا نعرفهم. فقال عمر رضي الله عنه لكن الله يعرفهم. قالوا ورجل اشترى نفسه يعنون عوف بن ابي حيه الاحمسيه ابا شبيل. قال مدرك بن عوف يا امير المؤمنين والله قال يزعم الناس انه القى بيده الى التهلكة. فقال عمر كذب اولئك ولكنه اشترى الاخره بالدنيا. قال فكان اصيب وهو صائم فاحتمل وبه رفق فابى ان يشرب حتى مات كذاك الاصابه. وقد تقدم حديث محمد بن حنفية في تحمل شدة العطش قال رأيت أبا عبد الأنصاري رضي الله عنه وكان بدريا عقبيا أحديا وهو صائم يتلوى من العطش وهو يقول لغلامه ويحك ترسني فترسه الغلام حتى نزع بسهم نزعا ضعيفا. فذكر حديثه وفيه فقتل قبل غروب الشمس. أخرجه الطبراني والحاكم. میرے عزیز دوستو بزرگوں اصل میں یہ نقل حرکت عین دعوت ہے اور فرائض کی مستقل دعوت ہے. فرائض کی مستقل الدعوت الى الفرائض حضرت حیات الصحابہ میں مستقل عنوان رکھا ہے الدعوت الى الفرائض کہ فرائض کی طرف امت کو دعوت دینا. تو یہ فرائض کی دعوت فرائض کے ساتھ ہے. ہر فریضے کو دعوت کی نقل حرکت سے زندہ کرنا ہے. اس لیے اللہ کے راستے میں روزہ رکھنے کے فضائل بیان کیے گئے. اللہ کے راستے میں روزہ رکھنے کے فضائل اور فرض روزوں کے زمانے میں اللہ کے راستے میں نکلنے کے فضائل. اس طرح دعوت اور عبادت کو جمع کیا گیا ہے. دعوت اور عبادت کو جمع کیا گیا ہے. اگر دعوت عبادت کو جمع نہ کیا گیا اور عبادات کی وجہ سے نقل و حرکت میں کمی آئی تو دین امت کے ایک طبقے کے درمیان محدود ہو کر رہ جائے گا. ہم چاہتے ہیں کہ دعوت کے ذریعے علم اور ذکر اور عبادات اور اخلاق, یہ ساری چیزیں نقل و حرکت کے ذریعے امت کے ہر ہر فرد میں زندہ ہو. اگر اس نقل و حرکت سے ہمارا مزاج خلوت کا اور عزلت کا بنا تو ہم سمجھتے تھے کہ ماحول کا بگاڑ افراد کے دین کو بھی باقی نہ چھوڑے گا. کہ نقل و حرکت سے اپنے ماحول کو پاکیزہ بنائے رکھو, کیونکہ ماحول کی پاکیزگی تذکیر کے تسلسل میں ہے. جب تک امت میں دین کی طرف دین کی یاد دلانے کا تسلسل باقی رہے گا ماحول پاکیزہ رہے گا. اس لیے کہ اتنی غفلت ہے کہ اگر ایک نماز کے بعد اگلی نماز کی طرف دعوت نہ دی جائے تو لوگوں کو نماز یاد نہیں آ رہی. تو یہ نقل و حرکت فرائض کو زندہ کرنے کے لیے ہے. اس لیے اللہ کے راستے میں نکل کر روزہ رکھنے کے فضائل اور رمضان کے مہینے میں اللہ کے راستے میں نکلنے کے فضائل, نقل و حرکت کے فضائل اور اس کی اہمیت اتنی بتلائی اتنی بتلائی کہ صحابہ کرام نے نقل و حرکت میں کمی نہیں آنے دی. اگر کہ ان کو روزہ چھوڑ دینا پڑا گرمی کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے, لیکن کبھی صحابہ کرام نے یہ نہیں سوچا کہ رمضان کا مہینہ ہے روزہ رکھنے ہیں لہذا اللہ تعالیٰ کی نقل و حرکت رمضان کے بعد کر لیں گے, کیونکہ اصل مقصد ہے دعوت عبادت دونوں کو جمع کرنا, دونوں کو جمع کرنا اصل جہد یہ ہے. یہ نہیں کہ ہم دین کو زندہ کرنے کی محنت کریں اور دین کی وجہ سے بیٹھ جائیں. دیکھو یاد رکھو ہمیشہ کبھی بھی صحابہ کرام کی نقل و حرکت میں عبادات رکاوٹ نہیں بنی. اگر ان کی نقل و حرکت میں عبادات مانع ہوتی تو دین ہم تک نہ پہنچ سکتا, دین ہم تک نہ پہنچ سکتا. کبھی بھی صحابہ کی نقل و حرکت میں عبادات مانع نہیں تھی. کیوں؟ اس لیے کہ نقل و حرکت ہے ہی فرائض زندہ کرنے کے لیے. تو جو نقل و حرکت فرائض کو زندہ کرنے کے لیے ہے, فریضہ اس نقل و حرکت میں رکاوٹ کیسے بن سکتا ہے؟ یہ سوچو. جو نقل و حرکت فرائض کو زندہ کرنے کے لیے ہے, فریضہ اس نقل و حرکت میں رکاوٹ کیسے بن سکتا ہے؟ کیونکہ مقصد تو آدمی کو حرکت میں لاتا ہے, مقصد تو آدمی کو حرکت میں لاتا ہے. کہ مقصد تو دعوت سے فرائض کو زندہ رکھنا ہے, تو پھر فرائض مانے نقل و حرکت کے لیے کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس لیے بھائی رسول کو عزیزوں, بھائی ہے میرے محترم دوستو, اس نقل و حرکت میں ہر وقت صحابہ کو سامنے رکھ کر چلیں. اس کی کام کو شدید ضرورت ہے, ورنہ ہماری نقل و حرکت ایک پروگرام بن جائے گا جس کو ہم اپنی موسم اور تجارت اور اپنی فرصت اور ملازمت, ان ساری چیزوں کو سامنے رکھ کر اس نقل و حرکت کو کریں گے. ہم یہ نہیں سوچیں گے کہ صحابہ کرام کن کن حالات میں نکلے ہیں, وہاں کوئی اجتماع کوئی جوڑ کوئی خروج تاریخ طے ہو کر نہیں ہوتا تھا, بلکہ جس وقت کا جو تقاضا ہوا اسے پورا کیا، چاہے وہ رمضان کا مہینہ ہوا چاہے وہ حج کا مہینہ ہوا. کیونکہ فرائض کو زندہ کرنے کے لیے محنت ہے، تو فرائض اس محنت میں مانے نہیں. بس مجھے عرض کرنا ہے کہ اس نقل حرکت کے ساتھ حضرت کا مزاج نہ بنے، خلوت کا مزاج نہ بنے. ورنہ بھائی دوستوں، ایک طرف تو اہل خیر جمع ہو رہے ہوں گے اور دوسری طرف مسلمان مرتد ہو رہے ہوں گے. خیر جمع ہو رہے ہوں گے اور ایک طرف مسلمان مرتد ہو رہے ہوں گے. ان سب جمع ہونے کے والوں کے ذہن میں اپنی ذاتی ترقی مقصود ہوگی. بس یہ ذاتی ترقی یہ ان کے کونے سے مارنے کا سبب بنے. بہترین موقع ہے رمضان کا مہینہ اللہ کے راستے میں نکلنے کا، بہترین موقع ہے. جس طرح تاجر مواقع تلاش کرتے ہیں نا اپنی چیز کو پیش کرنے کے، یہ بہترین موقع ہے اللہ کے راستے میں نکلنے کا، کہ فرائض کو 70 گنا بڑھا دیا گیا اور نوافل کا درجہ فرائض کا کر دیا گیا. دو ایسے تو ہو ہی نہیں سکتا. ہمیں ایسا ذہنی ہے کہ ہمارے گشتوں پر فرائض سے بڑھ کر اجر ملے گا، فرائض سے بڑھ کر اجر ملے گا. جو عمل ہم اللہ کے راستے میں کریں گے رمضان اس عمل کی تاثیر کو اور اجر کو اور زیادہ بڑھا دے گا. اور اتنا ہی نہیں بلکہ اس مہینے میں نکل کر جو عمل کیا جائے گا اس کا اثر 11 مہینوں پر پڑے گا. جو شخص پورے سال اللہ کی اطاعت کے ساتھ گزارنا چاہتا ہو وہ اس مہینے میں اللہ کے راستے میں نکل کر ان اعمال کو زیادہ کرے. تو اللہ کے راستے میں روزہ رکھنا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا اللہ کے راستے میں نکل کر روزہ رکھنا باوجود سخت گرمی کے، بھائی دوستو بزرگو دیکھو بھائی، تبلیغ کے پروگراموں سے تو قلوب پلٹتے نہیں، بیان تقریر یہ تو ایک بطور رہبری اور ہدایات کے، تو اللہ رب العزت کو اس راستے میں پھرنے والوں کی پیاس پر ترس آ جائے گا. اس پر اللہ رب العزت جن کو یہ دعوت دیں گے ان کے قلوب کو ہی پلٹیں گے اور خود ان کو ہدایت دوسروں سے پہلے عطا فرمائیں گے. تو اللہ کو جو پیار آئے گا نا اور رحمت جوش میں آئے گی وہ تو ان کی پیاس پر آئے گی، بیان پر نہیں. جب بھی اس راستے میں کوئی ناگواری پیش آیا کرے فوراً اس ناگواری کو صحابہ کی تکالیف میں تلاش کیا، بس یہی استقامت کا راز ہے کہ جب آدمی پیش آئی ہے یہ کون سے صحابی کو کہاں پیش آئے. ام درداء فرماتی ہیں کہ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اپنا وہ زمانہ دیکھا ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کے سفر میں سخت گرمی میں، اتنی شدید گرمی تھی کہ ایک آدمی گرمی سے بچاؤ کے لیے اپنے سر پر ہاتھ رکھے ہوئے تھا کہ اس کے پاس سایہ کرنے کو کوئی چیز نہیں. اور ہم میں سے کسی کا روزہ نہیں تھا سوائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ. فرماتے ہیں ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہم آپ کے ساتھ نکلے رمضان کے مہینے میں اللہ کے راستے میں, اور گرمی بڑی شدید تھی, سخت گرمی کے زمانے میں. میں میرے دوستوں بزرگ عزیزوں, جتنے بھی صحابہ کرام کی نقل و حرکت کے فضائل ہیں ان سارے فضائل کو اس جہد پر محمول کر کے چلو. اگر ہم نے صحابہ کی نقل و حرکت کے فضائل کو اس وقت اپنے سامنے رکھ کر ہم نے چلے تو پھر ہماری محنت صحابہ کی محنت سے مختلف ہو جائے گی. وہاں سے فرماتے تھے اگر ہماری محنت ان کی محنت سے مختلف ہو گئی تو نہ وہ ہدایت ہوگی نہ وہ مدد ہوگی, نہ وہ ہدایت ہوگی اور نہ وہ مدد ہوگی. پھر ساتھی یہ کہیں گے ہاں یہ دماغ سے جاوے مگر رمضان کے بعد جاوے تاکہ زیادہ کام ہو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے ان ساری برکتوں کو نصرتوں کو ان سب کو ان کے اسباب کو چھوڑ دیا جو برکتیں نصرتیں صحابہ کے ساتھ ہوئی. ہر وقت ہمیں اپنے سامنے صحابہ اکرام کی نقل و حرکت کے فضائل رکھنے چاہیے ہر وقت. اس سے میں نقل و حرکت کے اندر صحابہ کی نقل و حرکت کی مشابہت پیدا ہو جائے گی. ایسے فرماتے تھے جتنی جتنی ان کی مشابہت پیدا ہوگی اسی قدر اللہ کی طرف سے مددیں اور اللہ کی طرف سے ہدایت کے فیصلے ہوں. فرماتے ہیں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہ ہم نے آپ کے ساتھ غزوہ کیا رمضان کے مہینے میں, ہم میں روزے دار بھی تھے اور ہم میں وہ بھی تھے جنہوں نے روزہ نہیں رکھا. کوئی روزے دار کسی روزہ کھولنے والے کو ملامت نہیں کر رہا تھا کہ تم نے روزہ کیوں نہیں رکھا, یا کوئی روزہ کھولنے والا روزے دار کو ملامت نہیں کر رہا تھا کہ تم نے روزہ کیوں رکھا. صاحب کا خیال یہ تھا کہ جس نے قوت اور ہمت اپنے اندر محسوس کی اس نے روزہ رکھا, اس نے بھی اچھا کیا, اور جس نے اپنے اندر ذوق محسوس کیا اس نے روزہ کھول دیا, اس نے بھی اچھا کیا. یہ ساری باتیں میرے دوست عزیزوں کو اس لیے بتائی جاتی ہیں کہ ہم کبھی بھی اب بات آتی نہیں کیا کہ بھائی روزہ لگانے ہیں چلو رمضان سے پہلے لگا لو تاکہ پھر رمضان میں نکلنا نہ پڑے. اور میرا تو یہ چاہے کہ نہیں رمضان سے پہلے کے تہوار الگ رمضان کے تہوار الگ. حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عمل کے لیے ایسے مواقع تلاش کرتے تھے جس میں اللہ کے یہاں آپ کا عمل زیادہ اجر والا بن کر پیش کیا جائے. بھائی رمضان سے پہلے کیسے روزہ, اب اگلے سے روزہ کب لگے کہ نہیں کوشش کرو رمضان میں ہی دو سے روزہ لگ جائیں. یہ مہینہ پر کب آئے گا؟ ساتھی پوچھتے ہیں ہم اگلے سے روزہ کا کیا کریں رمضان میں؟ تراویح پڑھنی ہے. ہائے ہائے ہم تراویح کو زندہ کرنے کے لیے سے روزہ میں نکال رہے ہیں. اللہ کے راستے کی تراویح پڑھے گا مقام کی تراویح سے کہیں زیادہ اجر ملے گا, کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے اس کا, کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. او ہو مولیا صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے جو ذکر تم گھر میں یا خانقاہ میں بیٹھ کے کرو گے اس سے زیادہ مؤثر اور اجر دلوائے گا اللہ کے راستے میں نکل کر ذکر کرنا. جو ذکر تم نے گھر میں بیٹھ کے یا خان خان میں بیٹھ کے کرو گے اس سے زیادہ اجر ملے گا اللہ کے راستے میں نکل کر ذکر کرنا. میرے دل کو سمجھ نہیں آتا کہ رمضان کو دیکھنے کا مہینہ کیوں سمجھ لیا. مجھے تو یہ دل چاہے کہ ہم سب کے سب نکلنے کے لیے رمضان کے ایسے منتظر ہوں
جیسے کوئی کسی محبوب چیز کا منتظر ہو, جیسے تاجر منتظر ہوتے ہیں نا کہ سیزن آ رہا سیزن آ رہا, گرم کپڑے والے سردی کا منتظر, ٹھنڈے کپڑے والے گرمی کا منتظر, دل کیا ہے کام کرنے والے ایسے منتظر ہوں رمضان آنے کے کہ کب رمضان آئے کب نکلیں. فرماتے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہ عبداللہ بن مخرمہ کے پاس آیا یوم یمامہ میں, وہ زمین پر پڑے ہوئے تھے, میں ان کے پاس آ کر کھڑا ہوا. انہوں نے کہا اے عبداللہ بن عمر کیا روزے داروں نے افطار کر لیا؟ میں نے کہا جی ہاں افطار کر لیا ہے. فرمایا لا, اس ڈھال کے اندر پانی بھر رہا حوض میں سے تاکہ میں بھی افطار کر لوں. سنا جی کہتے ہیں کہ میں حوض پر گیا, حوض پانی سے بھرا ہوا تھا, میں نے ان کی ڈھال کے اندر پانی حوض میں سے لیا اور پانی لے کر ان کے پاس آیا تو وہ افطار کرنے سے پہلے ہی وفات پا چکے تھے. افطار کرنے سے پہلے ہی وفات پا چکے تھے. قیس بن ابی حازم روایت کرتے ہیں مزید بن عوف احمدی سے کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس, نعمان بن مقرن کا قاصد آیا. حضرت عمر نے پوچھا لوگوں کا حال کیا ہے؟ اس نے بتایا کہ مسلمانوں میں سے کون کون شہید کر دیے گئے, فنا بھی شہید کیے گئے, فنا بھی شہید کیے گئے, اور بعد ایسے ہیں جن کو ہم نہیں جانتے. فرمایا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگر تم نہیں جانتے تو کیا بات ہے, اللہ ان کو جانتے ہیں جو اللہ کے راہ میں شہید کیے گئے. ان لوگوں نے کہا کہ ایک آدمی ہے عوف بن ابی حیا احمدی, تو مدی بن عوف نے کہا المؤمنین خدا کی قسم میرے مامون عوف بن ابی حیا احمدی ان کے بارے میں لوگوں کا خیال یہ ہے کہ انہوں نے تو اللہ کے راستے میں نکل کر روزہ رکھ کر اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال لیا. حضرت نے فرمایا کہ نہیں, جھوٹ کہتے ہیں وہ, غلط کہتے ہیں لوگ. عوف بن ابی حیا احمدی یہ تو وہ شخص ہے جس نے آخرت کو خرید لیا دنیا کے بدلے. سمجھتے ہیں کہ ان کو شہید کیا گیا اللہ کے راستے میں روزے کی حالت میں, ان کو تیر لگا اللہ کے راستے میں روزے کی حالت میں, ان کو اٹھا کر لے جایا گیا, ان کے اندر کچھ رمق باقی تھی, ان سے کہا گیا کہ پانی پی لیجئے روزہ توڑ دیجئے, لیکن روزہ کھولنے سے انکار کر دیا اور پانی پینے سے انکار کر دیا, یہاں تک کہ روزے کی حالت میں وفات ہوئی. محمد بن حنفیہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا ابو عمر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ ابو عمر یہ بدری بھی ہیں, عقبی ہیں, احدی ہیں, جنگ بدر میں شریک ہوئے, بیعت عقبہ میں شریک ہوئے اور جنگ احد میں شریک ہوئے. یہ روزے کی حالت میں پیاس کی وجہ سے بے چین تھے, کروٹیں لے رہے تھے اور کہہ رہے تھے اپنے غلام سے, کہہ رہے تھے اللہ تعالیٰ حال پر رحم کریں میرے لیے, اللہ تعالیٰ حال پر رحم کرے کہ مجھے تیر پکڑا دے. کہ مجھے تیر چلانے کا موقع دے. سنانچہ غلام نے ان کو تیر کمان پکڑایا, یہاں تک کہ انہوں نے اپنے ترکش میں سے ایک تیر نکالا بہت ضعف اور کمزوری کے ساتھ اور اللہ کے راستے میں تیر چلایا. دوسری روایت میں ہے کہ یہ فرمایا کہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ کے راستے میں جو تیر چلایا جس نے وہ نشانے پر پہنچے یا نہ پہنچے, نشانے پر پہنچے یا نہ پہنچے, مگر اس پر اس کو اجر ملے گا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين
تمام حضرات ایک تفریح اعلان سننے پھر اٹھیں سارا بیت کے سنیں بھائی بیٹھ جائیں بھائی بیٹھ کے سنیں بیٹھ جائیں بھائی
www.tribute.com dawatabliq.blogspot.com